بسم الله الرحمن الرحيم. بلغ العلا بقواله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. آپ نے گزشتہ جمعۃ المبارک کو سماعت کیا تھا مومن اور اس کی علامات اور اس کی صفات. آج انشاءاللہ تبارک و تعالی فصل فی الاسلامی, اسلام کا بیان. یعنی سب سے پہلے ایمان ہم نے سمجھا, پھر ایمان کی اقسام, اس کے بعد مومن, پھر مومن کی صفات. آج انشاءاللہ اسلام. تو اسلام, یہ جو حدیث اب میں آپ کے سامنے بیان کروں گا, یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان میں بیان کی ہے. امام مسلم نے بھی کتاب الایمان میں اس کو بیان کیا, امام ترمذی نے بھی اس کو کتاب الایمان ہی میں بیان کیا, امام نسائی نے بھی اس کو کتاب الایمان میں بیان کیا. یعنی چار محدثین نے اس حدیث کو کتاب الایمان میں بیان کیا. اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں. یہ وہ صحابی ہیں کہ آپ نے جب گزشتہ درس سنا تھا واقعہ کربلا میں, تو یزید کی بیعت کا انکار کرنے والوں میں یہ تیسرے شخص تھے. عبداللہ ابن زبیر نے انکار کیا تھا یزید کی بیعت کا, حضرت عبداللہ ابن عمر نے انکار کیا تھا, اور امام علی مقام نے یزید کی بیعت کا انکار کیا تھا. یہ بڑے جید صحابی تھے. ان کے علم کی کا اندازہ اس بات سے لگائیں, انہوں نے بہت چھوٹی عمر میں ہی علم کی تحصیل کی طرف بڑی توجہ دی, کہ جب صحابہ کرام کسی مسئلے میں دو حصوں میں بٹ جاتے تھے, باوجود یہ چھوٹے ہونے کے جس رائے پر یہ قائم رہتے تھے صحابہ کا بھی اجماع ہو جایا کرتا تھا. ایسی علمیت تھی آپ کے پاس. لہذا آپ روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرمائیں کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے. بنیاد کا لفظ بنی الاسلام, بنیاد, یہ یقیناً آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کسی بھی عمارت میں بنیاد بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. پانچ چیزوں پر ہیں. یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اب یہ جو گواہی ہے, جو ہم گواہی دیتے ہیں کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, تو یہ گواہی جو ہے یہ اس وقت دی جاتی ہے کہ جب ہمارے پاس کچھ شہادتیں ہوں, ورنہ گواہی کا کوئی معنی ہی نہیں ہے, کوئی مطلب ہی نہیں ہے. اور جب ہم اپنے آپ کی طرف دیکھتے ہیں, جب ہم اپنے معاملات, اپنی بصیرت, اپنے علم, اپنی تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں, تو ہم تو اس جگہ پر کھڑے ہیں کہ ہم تو سامنے پڑی ہوئی چیز کا بھی ادراک نہیں کر پاتے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز سامنے موجود ہوتی ہے اور ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں, غلط رائے قائم کر لیتے ہیں, اسی وجہ سے ہمارے بہت سے فیصلے بھی غلط ہوتے ہیں. تو پھر بھی ہم ایک اس ہستی کی گواہی دینے چلے ہیں کہ جس ہستی کا سراغ پا لینا, جس کی قربت کو ذرہ برابر بھی حاصل کر لینے سے انسان کی دنیا بدل جاتی ہے. تو دراصل میں یہ گواہی ہماری گواہی نہیں ہے, یہ گواہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم تو اس گواہی کا صرف ایک اعلان کرتے ہیں, اس کو آگے بڑھاتے ہیں, ورنہ ہماری تو گواہی ہے ہی نہیں. دراصل دیکھا جائے گواہی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی, جیسے کہتے ہیں نا ہمارے اہل دل کے ساتھیوں سے بات ہو رہی تھی, تو میں نے کسی سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے, تو میں نے بتایا فیصل قادری. تو میں نے کہا آپ قادری ہیں؟ تو انہوں نے فوراً اسے جملہ کہا, نہیں قادری تو میرے پیر ہیں, میں تو ان کا مرید ہوں. ہیں قادری تو میرے پیر ہیں, مطلب کیا کہ قادری, سہروردی, چشتی, نظامی, یہ نام ہم لگا لیتے ہیں, لیکن اس نام کو لگانا, اس نام کے لگانے پر اس کی پھر ذمہ داریاں بھی بہت بڑھ جاتی ہیں, بہت ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. لہذا حضرت شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کتاب مکتوبات دو صدی, بہت بڑے بہار کے بزرگ گزرے ہیں, بڑا علم, عالم دین, بہت. انہوں نے ٹوپی کے متعلق بڑی عجیب بات لکھی, بڑی عجیب و غریب بات لکھی. کہنے لگے بھائی یہ ٹوپی جو انسان پہنتا ہے نا, دراصل یہ اس لیے پہنتا ہے کہ سارے لوگوں میں اس کی حیثیت جداگانہ ہو جاتی ہے, اور یہ اس بات کا اعلان کرتا ہے ٹوپی لگا کر کہ اللہ کی راہ میں سر دھڑکی بازی لگا دوں گا. یہ ٹوپی علامت ہے اس بات کی کہ سر کی بازی لگاؤں گا, یہ اس لیے ٹوپی ہے. اب آپ پہن کے گھوم رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے سر دھڑکی بازی لگائیں گے. ٹوپی پہن کے برملا اعلان کر رہے ہیں کہ میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جو سر دھڑکی بازی لگا دوں گا. تو بڑی ذمہ داری ہیں. تو گواہی دراصل میں رسول اللہ کی، ہماری اور آپ کی گواہی تو وہ گواہی ہے کہ جو بس سن کے ہم نے دے دی. اسی لیے گواہی کے تین درجے ہیں، علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین. علم الیقین یہ ہے، مثال کے طور پر آپ ٹی وی پر دیکھتے ہیں، اخبار میں پڑھتے ہیں، کوئی آپ کو آ کے بتا دے کہ صدر میں جو ہے وہ ایک بس میں دھماکہ ہوا ہے، خدا نخواستہ آپ کی نالج میں ایک بات آ گئی، آپ کے علم میں آ گیا کہ صدر میں دھماکہ ہوا ہے. یہ گواہی علم الیقین کی گواہی ہے. دوسری گواہی یہ ہے کہ صدر میں بم کا دھماکہ ہوا جس بس میں، ایک آدمی وہیں قریب کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا، یہ عین الیقین کی گواہی ہے. اس کی گواہی اس کے مقابلے میں بہت درجہ رکھتی ہے، اس نے سنا ہے، اس نے دیکھا ہے. تیسری گواہی وہ ہے کہ جس کو حق الیقین کی گواہی دیتے ہیں، کہ جس بس میں دھماکہ ہوا اس میں وہ آدمی بیٹھا ہوا تھا. اب اس کی تیسرے کی گواہی ان دونوں سے زیادہ طاقتور ہے، یہ خود بیٹھا ہوا ہے، یہ حق الیقین کی گواہی کہلاتی ہے. نبی کی گواہی نہ علم الیقین کی ہوتی ہے، نہ عین الیقین کی ہوتی ہے، حق الیقین کی گواہی ہوتی ہے نبی کی. اس لیے نبی جب کوئی چیز بتاتا ہے تو سن کے نہیں بتاتا، بلکہ دیکھ کر بات کرتا ہے. نبی اگر کسی چیز کے بارے میں آگاہی دے رہا ہے، نبی اگر کسی چیز کے بارے میں نالج دے رہا ہے، تو نبی کی وہ مشاہدے میں چیزیں ہوتی ہیں، اس چیزیں دیکھی ہوئی ہوتی ہیں. لیکن یہی گواہی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلی جاتی ہے، تو اس گواہی کی نوعیت پھر عام نبیوں سے بھی اٹھ کر بڑھ جاتی ہے، اس کی پھر کیفیت کچھ اور ہی ہے. تو لہذا ہمارے اور آپ کے پاس جو گواہی ہے، یہ کہنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ گواہی دراصل میں رسول اللہ کی گواہی ہے. یہی وجہ ہے کہ آج نہ میں ثابت کر سکتا ہوں، نہ آپ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، دو ہیں، چار ہیں، پانچ ہیں، چھ ہیں، ہمارے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، نہ ہم عقلی دلائل دے سکتے ہیں، کسی کو مشاہدہ نہیں کروا سکتے، کسی کو حق الیقین کے درجے پر نہیں فائز کر سکتے. ہاں البتہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ہم اس کو پیش کر سکتے ہیں. یہ الگ بات کہ کسی کو اللہ حجابات وہ مقام دے دے اور وہ حجابات اٹھا کر دکھا دے، وہ ایک الگ مسئلہ. اس کے بعد دوسری جو بنیاد ہے وہ اس بات پر ہے کہ پانچ چیزوں میں، اور اس کی کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. تو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد اللہ کے رسول ہیں. اس کے بعد پھر ایک دوسری گواہی ہے نماز قائم کرنا. اب یہ اسلام کی بنیادیں چل رہی ہیں، یعنی پہلے میں نے اظہار کر دیا اللہ کی ربوبیت کا، رسول اللہ کو اپنا رسول مان لیا، اب عمل کی دنیا میں داخل ہو رہا ہوں. میں عمل کی دنیا میں پہلا عمل جس پہ مجھے سختی کرنی ہے، جس کو مجھے اپنے دامن سے سختی سے باندھ کے رکھنا ہے، وہ ہے نماز کا قائم کرنا. پھر تیسری چیز ہے زکوٰۃ ادا کرنا، اس کے بعد چوتھی حج کرنا، اور پانچواں رمضان کے روزے رکھنا. اب اس میں چار چیزیں عمل ہیں اور ایک چیز عقیدہ ہے. چار عمل ہیں، ایک عقیدہ، یعنی اسلام کی بنیاد جو ہے وہ عقائد سے زیادہ پریکٹس پر ہے، عمل پر ہے، نہ کہ باتوں پر، گفتگو پر. عقیدہ تو ایک سیکنڈ میں آتا ہے. آپ کسی شخص نے اسلام قبول کیا اور گواہی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، ایک سیکنڈ میں عقیدہ آ گیا. اب عمل کی دنیا ہے، عمل میں پھر بہت بڑا راستہ ہے جو اس کو طے کرنا ہے. اب یہاں بڑی بدقسمتی ہے کہ عقائد پہ تو بہت سختی ہے، نظریات پر بہت سختی ہے، اس کے حوالے سے ہم دو باتیں نہیں سننے کے لیے تیار. اس کے حوالے سے ذرا کچھ ہو جائے تو ہنگامہ باپا ہو جاتا ہے، اس کے حوالے سے ہم سے چار سر پانچ پانچ گھنٹے بحثیں کروا لو آپ. عمل کے حوالے سے ہم پیچھے نظر آتے ہیں، جبکہ اسلام کی بنیاد چار باتیں عمل سے تعلق رکھتی ہیں، ایک عقیدے سے تعلق رکھتی ہے. تو لہذا بنیادی بات یہ ہے کہ عمل کی طرف توجہ دینی چاہیے، عمل کی طرف انسان کی جستجو ہو، عمل کی دنیا میں وہ مضبوط ہو، عقائد خود بخود مضبوط ہوتے چلے جاتے ہیں. عقیدے کی مضبوطی ہے کیا؟ دراصل عقیدے کی مضبوطی عمل سے ہوتی ہے. مثال کے طور پر میرے پاس بھی عقیدہ ہے، آپ کے پاس بھی عقیدہ ہے، سب کے پاس عقیدے ہیں، یہ سارے کے سارے. لیکن یقیناً جو ایک اہل اللہ، اللہ کے ولی کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ عقیدہ کم از کم مجھ جیسے گناہگار کا نہیں ہو سکتا. اور یہی عقیدہ جب صحابہ کا ہوگا تو اس کی نوعیت کچھ اور ہوگی، اور یہی عقیدہ جب رسول اللہ کا ہے تو اس کا کچھ اور معاملہ ہے. تو عقائد میں بھی کمی بیشی ہے، کہیں کمزور ہے، کہیں لاغر ہے، کہیں بیمار ہے، کہیں بہت توانا ہے. یہ عقائد ہیں. عقائد کمزور ہیں تبھی ہم گناہ کرتے ہیں، عقیدہ کمزور ہے. مثال کے طور پہ اس کو ایک مثال سے سمجھیں. اللہ کی بہت سی صفات ہیں، اس میں دو صفات ہیں کہ اللہ قدرت بھی رکھتا ہے، قدیر ہے، اور اللہ بصیر بھی ہے. یہ دو صفتیں ہیں پروردگار عالم کی. हम सबका ईमान है, जो नमाज नहीं पढ़ता उसका भी ईमान है, जो नमाज पढ़ता है उसका भी ईमान है। लेकिन ये सिफतें मौजूद होने के बाद कमज़ोर सी पड़ चुकी हैं हमारे अंदर। अब उसकी कमज़ोरी समझाता हूँ कैसे पड़ गई। मिसाल के तौर पर आप रोड पर गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, बाइक ले जा रहे हो, स्कूटर जो भी कार में जा रहे हो, आप अगर ऐसे चौराहे पर पहुँचे, ऐसे सिग्नल पर पहुँचे जहाँ एक मामूली आम सा पुलिस सिपाही खड़ा है, आपको पता है ना ये सार्जेंट है, ना ये मेरा चालान कर सकेगा, ना ये मेरे पीछे भाग सकेगा, आप सिग्नल तोड़े आगे निकल जाए, बेचारा देखते रह जाएगा। इससे बात समझ में आई कि बसीर तो मौजूद है, कदीर नहीं है, कुदरत नहीं रखता चालान करने पर। हाँ देख रहा है, बसीर है, देख रहा है, आप मैं क्या करेगा, छोड़ो गाड़ी भगाई निकल गए। एक और सिग्नल पर आप गए जहाँ पे सार्जेंट खड़ा है स्कूटर लिया हुआ, आपने उसको देखा, उसने आपको देखा, आप खामोशी से शरीफ बन के खड़े हो गए। आपको इल्म है ये बसीर भी है, ये कदीर भी है, ये देख भी रहा है और चालान भी करेगा, लिहाजा ठहर गए। जब हम अल्लाह के मुतालिक ये अकीदा रखते हैं कि वो बसीर भी है कदीर भी है, फिर गुनाह क्यों कर देते हैं, सिग्नल क्यों तोड़ देते हैं? इसका मकसद है इल्म का होना कुछ और शय है, उस पर अमल, उस पर प्रैक्टिस, उसके अकीदे को मजबूत करना कुछ और चीज़ है। इल्म तो बहुत है, बहुत है, बहुत पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, हर चीज़ पर अकीदा है, उसमें वो खूबसूरती नहीं है जो होनी चाहिए, इसलिए गुनाह करते हैं। बसीर तो है, वो देख तो रहा है, वो कदीर भी है, फिर भी गुनाह कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? एक सार्जेंट को देख कर तो रुक जाते हो आप, लेकिन उससे नहीं डरते। इसका मकसद है कि अकाइद तो हैं मगर कमज़ोर हैं, वो ताकत नहीं है जो औलिया इकराम के पास की ताकत होती है, वो सिफतों की वो खूबसूरतियाँ नहीं हैं जो अंदर इंसान को उजाले नूर नूर अला नूर बना देती हैं, उसके कल्ब उसकी सीरत को उजाले में ले जाती हैं। हाँ इल्म है, सारी चीज़ें पढ़ते हैं, बहुत से हम में से ऐसे होंगे रोज़ाना सिफत पढ़ के सोने के आदि होंगे, सिफात पढ़ के सोते होंगे अल्लाह की कई ताकत। असल चीज़ प्रैक्टिस है, असल चीज़ अमल है। अब जब सिफात की बात आ ही गई तो एक और बड़ी खूबसूरत बात करना चाहूँगा आपसे। क्यों दिया परवरदिगार आलम ने एक लफ्ज़ अल्लाह, काफ़ी था, उसका ज़ाती नाम है, इतने नामों की क्या हाजत थी, क्या ज़रूरत थी? क्या वो अपनी कुदरत का इजहार करना चाहता था? क्या वो अपनी बड़ाई बयान करना चाहता था? क्या वो हम मुसलमानों को, इंसानों को ये बताना चाहता था कि वो कितने काम कर सकता है? यकीनन एक वजह ये भी होगी, लेकिन असल वजह ये नहीं है। असल जब उसने अल्लाह कह दिया तो सारी सिफात का निचोड़ अल्लाह है, जब उसने अपने लिए लफ्ज़ अल्लाह इस्तेमाल कर दिया तो सारी सिफात का निचोड़ अल्लाह है, अब किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। जिस तरह हुजूर को मोहम्मद के बाद किसी नाम की ज़रूरत नहीं है, मोहम्मद नाम ले दें खुद ब खुद सारी सिफतें निचड़ कर करीब आ जाएंगी, मोहम्मद नाम ले दें हर चीज़ आपके जहन में आश्कार हो जाएगी कि किस हस्ती का हम नाम ले रहे हैं। इसी तरह अल्लाह, क्यों ये सिफत? दरअसल ये सिफात इसलिए हैं कि इंसान अल्लाह का नायब है, उसका खलीफा है, और नायब और खलीफा, कुरान मजीद में खलीफा अल्लाह ने इंसान को कहा। खलीफा किसको कहते हैं? खलीफा की तारीफ क्या है, नायब की तारीफ क्या है? खलीफा कहते हैं कि वो हस्ती जो अब अल्लाह की मिल्क में, यानी सारी कायनात अल्लाह की जायदाद है, अल्लाह की मिल्क है। खलीफा की तारीफ वो हस्ती जो अल्लाह की कायनात में अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक तसर्रुफ करे, इसको खलीफा बोलते हैं। मिसाल के तौर पर ये घर है, मान लें मैं हूँ, मैं किसी काम से जाता हूँ पंजाब और आपको चाबी दे जाता हूँ, क्या ये घर है, यहाँ बैठे हैं, खाएं पिएं, टीवी देखें, मैं एक हफ़्ते बाद आऊँगा, चाबी मैंने आपको दे दी, मैं चला गया, अब घर पे मुकम्मल तसर्रुफ आपका है, लेकिन यकीनन आपको मालूम है एक हफ़्ते बाद मुझे यहाँ पे आना है, तो आप ये चीज़ें तो इस्तेमाल करेंगे मगर इसको ऐसे ही रखेंगे जैसा मैं छोड़ कर गया, इसको ख़राब नहीं करेंगे। और अगर खाना खा के आपने प्लेटें नहीं धोना शुरू किया, ऐसी पड़ी हुई हैं सारे जनाब, ये कालीन ख़राब कर दिया, गद्दा ख़राब कर दिया, कमरे का रंग रोगन ख़राब कर दिया, तो एक हफ़्ते बाद जब मैं आऊँगा और इस कमरे का हाल देखूँगा तो यकीनन मेरी नाराज़गी होगी, यार ये आपने क्या किया। और अगर आपने घर कमरा बिल्कुल मेरी मर्ज़ी के मुताबिक रखा तो मैं आइंदा भी आप पे इन्हिसार करूँगा। तो ये सारी दुनिया परवरदिगार आलम की है, मुझे और तुम्हें इस्तेमाल की इजाज़त दी गई है, लेकिन उसकी मर्ज़ी के मुताबिक। ये है नायब, ये है खलीफा। اب اگر اس کی مرضی کے مطابق تصرف نہیں کرتا، اپنی منمانی کرتا ہے، تو یہ وہ خطرناک میزبان ہے جو اللہ کی کائنات میں بگاڑ پیدا کر رہا ہے، چیزوں کو خراب کر رہا ہے، چیزوں کو گندا کر رہا ہے، یقیناً ناراضگی کا سبب ہے۔ اس کو پھر خلیفہ کا اطلاق اس پر نہیں ہوگا، نائب کا اطلاق اس پر نہیں ہوگا، یہاں تک کہ قرآن نے تو بشر کا، اشرف المخلوقات کا بھی اطلاق نہیں کیا، انسان ہی کو ایک جگہ شر الدواب کہا گیا اور ایک جگہ جانور سے بدتر کہا گیا ہے۔ ہر آدمی یاد رکھیں اشرف المخلوقات نہیں ہے، ہر آدمی صرف اشرف المخلوقات کہلانے کے لائق وہ ہے جو اللہ کا فرما بردار ہے، اللہ کا مطیع، یہ اشرف المخلوقات ہے۔ تو صفات، صفات اس لیے پیش کی گئیں کہ ان انسان ان صفات کا مظہر بنے۔ اللہ رازق ہے، رزق دیتا ہے، ٹھیک ہے میں اور آپ سب کو رزق نہیں دے سکتے، لیکن اپنا دسترخوان اپنی وسعت کے مطابق لوگوں کے لیے کچھ تو وسیع کریں، کچھ کو تو کھانا کھلائیں۔ اللہ بڑا رؤوف ہے، معاف کرنے والا ہے، اس صفات کی خوبصورتی اپنے اندر پیدا تو کریں، صفات پر چلنے کی کوشش تو کریں کہ میں بھی کسی کو معاف کروں، میں بھی کسی کی غلطیوں سے درگزر کروں۔ جب میں اپنے لیے یہ چاہتا ہوں کہ لوگ میری خطاؤں میری غلطیوں کو بھول جائیں، تو میں دوسرے کے لیے کیوں نہیں چاہتا کہ اس کو میں معاف کر دوں۔ جب انسان ان صفات پر چلتا ہے، اور بزرگان دین یہی کرتے ہیں، آسان سب سے آسان طریقہ یہ ہے زندگی کو بہتر کرنے کا کہ اللہ کی صفات کو لیں، اس کا معنی اور مطلب پڑھیں اور اس کی خوبصورتی اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنے لگ جائیں۔ لیجیے اللہ کی ذات کے صفات کے مظہر بننا شروع ہو گئے آپ، یہی تو دین کا راستہ ہے، رسول اللہ کی سیرت میں یہی تو نمونے ہیں صفات کے، اللہ کے یہی خوبصورتی ہیں ساری۔ تو لہٰذا اس صفات اس لیے آئیں۔ تو اس کے بعد جیسے میں نے کہا چار جو ہیں وہ اس کے متعلق عمل ہیں، اور ایک ہے عقیدہ۔ اب یہ ایک حدیث ہماری مکمل ہوئی، اس کے بعد دوسری حدیث جو ہے ابھی طبرانی کی روایت ہے، اور اس کے راوی ہیں حضرت سمورہ رضی اللہ تعالیٰ، فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرمایا کہ نماز قائم کرو۔ یہ اب ہم اسلام کے متعلق بیان کر رہے ہیں کہ اسلام ہے کیا، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، حج اور عمرہ کرو، استقامت اختیار کرو، تمہیں استقامت دی جائے گی۔ یہ بھی اسلام سے متعلق حدیث ہے۔ کیا کیا بات کی، پھر عمل کی بات آ گئی، نماز، یعنی جو نماز پڑھتا ہے وہ اسلام ہے، وہ مسلمان ہے، زکوٰۃ، حج، عمرہ اور استقامت۔ یاد رکھیے دنیا کے سارے کام اس کا آغاز ہی استقامت سے ہوتا ہے۔ اگر آپ کو اگر پانی بھی پینا ہے نا، تو آپ کو استقامت دکھانی پڑے گی، تب پانی پئیں گے، چل کر پانی نہیں آئے گا۔ نوالا روٹی بھی کھانی ہے نا، تو استقامت کا مظاہرہ کیجیے گا تو نہ روٹی کھا پائیں گے ورنہ نہیں کھا پائیں گے۔ دنیا کا چھوٹے سے چھوٹا حقیر سے حقیر کام بغیر استقامت کے نہیں ہوتا۔ تو یہ میں کیسے گمان کر لوں کہ بغیر استقامت کے پانچ وقت کا نمازی بن جاؤں گا، بغیر استقامت کے میں دیندار اور بہت نیک اور متقی بن جاؤں گا؟ نہیں، استقامت کی عادت جب تک نہیں ڈالوں گا دین مجھے چھو کر بھی نہیں گزرے گا، اور اگر استقامت نہیں ہوگی تو کبھی نماز پڑھوں گا کبھی نہیں پڑھوں گا، کبھی روزہ رکھوں گا کبھی نہیں رکھوں گا، کبھی اچھی محفلوں میں جاؤں گا کبھی نہیں جاؤں گا۔ استقامت ہی انسان کو صحیح راستے پر ڈالتی ہے اور وہ آگے بڑھتا ہے۔ بزرگان دین میں کی سیرت کے اندر ہمیں ایسے کئی واقعات نظر آتے ہیں، کئی گوشے نظر آتے ہیں، آپ کے بھی ارد گرد ایسے لوگ ہوں گے۔ میں خود اپنے مرشد کی بات تھوڑی سی بتانا چاہوں گا، چونکہ میرا خود دیکھا ہوا تجربہ ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس لیے میں بتانا چاہوں گا، ورنہ کتابوں میں تو بہت سے ریفرنس ہو دے دیے جا سکتے ہیں۔ حضرت علامہ سید محمد ریاض الدین شاہ صاحب سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے جب وصال کیا، جب جس دن آپ نے پردہ فرمایا، جس دن آپ نے پردہ فرمایا 28 جنوری اور 4 ذی الحج اور مغرب عصر سے مغرب کا وقت، جب آپ نے مغرب کی اذانوں پہ آپ نے پردہ کیا، ایک ہفتے پہلے آپ کی طبیعت خراب ہوئی، اور یہ جو ایک آنکھ تھی یہ بند ہو گئی تھی آپ کی، ایک یہ والی ایک آنکھ بند ہو گئی تھی۔ بدھ کا دن تھا، اور بدھ کے دن ہمارا حلقہ ہوتا ہے حلقہ سہروردیہ، ہر بدھ کو ہوتا ہے بغدادی مسجد میں۔ اس دن بھی آپ نے ایسے ہاتھ پکڑ کے، انگلی ایسے ہاتھ سے آنکھ کو کھول کر اور کتاب کا مطالعہ کیا جس دن آپ نے پردہ کیا ہے۔ اب اس سے یہ نہ پتا کہ بزرگ کو پتہ ہی نہیں تھا اپنے انتقال کا، نہیں، اس کو استقامت کہتے ہیں۔ حضرت علی کو بھی معلوم تھا کہ شہید ہو جائیں گے، پھر بھی فجر کی نماز پڑھانے گئے۔ حضرت عمر بن خطاب کو بھی معلوم تھا، اشارے مل گئے تھے، پھر بھی نماز پڑھانے کے لیے گئے۔ کربلا میں حضرت امام علی مقام کو بھی پتہ تھا کیا ہونے والا ہے، پھر بھی کربلا گئے۔ استقامت، یہ نہیں بزرگوں کو پتہ نہیں ہوتا، پتہ ہوتا ہے، استقامت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اپنے کام روٹین کے مطابق کرتے رہیں، اپنے کاموں میں آپ خرابی نہ آنے دیں، وہ کرتے رہیں جو اللہ نے آپ کی ڈیوٹی اور ذمہ داری لگائی ہے، ایک دن کی بھی چھٹی نہیں ہے. لہذا آخری دن بھی جو آپ نے پردہ کیا ہے اس دن آپ نے مطالعہ کیا ہے مکمل طور پہ بدھ کے درس کا. اور یہی نہیں، آپ کی عمر 74 سال تھی جب آپ نے پردہ فرمایا، اس ضعیف العمری میں بھی جناب رات کو پوری محفلوں میں بیٹھے ہیں، 3-3 بجے تک فجر کی نماز ہمیشہ زندگی بھر پڑھائی ہے، امامت کی ہے. یہ استقامت ہوتی ہے. قرآن مجید کی تلاوت کا اتنا ذوق و شوق کہ کبھی زندگی میں ایک دن بھی قرآن کی تلاوت نہیں گزرا کہ جب قرآن کی تلاوت نہ کی ہو. سفر میں جا رہے ہیں ٹرین میں تو قرآن ساتھ ہے، جہاز میں جا رہے ہیں تو قرآن ساتھ ہے، قرآن کی تلاوت ڈیلی کیا کرتے تھے. یہ استقامت، بیمار ہے آدمی، تکلیف میں ہے، رات بھر کا جاگا ہوا ہے مگر اپنے کام کر رہا ہے، یہ استقامت میں بنیادی چیز ہے کہ اگر انسان کو حقیقتاً دیندار بننا ہے، حقیقتاً اپنی سیرت و کردار کو تقوی میں ڈالنا ہے تو استقامت پہلا سبق ہے مسلمان کی زندگی کا، اس کے بعد باقی باتیں سب آنا شروع ہوتی ہیں. بدقسمتی سے آج استقامت نہیں ہے، جلدی گھبرانا، جلدی پریشان ہو جانا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہمت ہار دینا، ذرا سے کام کے اندر دل چھوڑ کر بیٹھ جانا، اس قسم کی سوچ اور فکر ہے. بدقسمتی سے دنیا دار لوگوں کے ساتھ ساتھ دیندار لوگوں میں بھی یہ چیزیں بہت آ گئی ہیں، بہت زیادہ آ گئی ہیں، ان میں یکسوئی نہیں ہے، کسی کام کسی مشن کے ساتھ گہرا لگاؤ نہیں ہے. وقتی طور پر کام کرتے ہیں، پھر گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں، پھر تھوڑی سی ہمت دکھائی، پھر ایک ہفتے کے لیے غائب ہو گئے. یہ چیزیں جو ہیں یہ نہ کام کو بہتر کرتی ہیں نہ اچھا کرتی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ملتا کچھ نہیں ہے اس سے. کبھی کام کیا کبھی چھوڑا، اس سے ملتا کچھ نہیں ہے، مستقل کام پر اللہ عطا فرماتا ہے. تو استقامت اتنی زبردست اور سمجھ لیجیے کہ اتنی اعلیٰ و ارفع چیز ہے. تو میرے نزدیک میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیندار طبقے کو، خاص طور پر تصوف کے لوگ ہیں، خانقاہ کے لوگ ہیں، ان کو استقامت کی طرف خاص طور پر توجہ دینی چاہیے. اگر یہ آ گئی تو سمجھ لیجیے پھر دین جو ہے نا وہ آپ کے ہاتھ میں. اس کے بعد ایک اور حدیث سماعت فرمائے، حضرت عمر اس کے راوی ہیں، عمر بن مرہ فرماتے ہیں کہ قبیلہ قضاء کے ایک شخص نے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کیا فرماتے ہیں اس بارے میں کہ اگر میں گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، پانچوں نمازیں پڑھوں، ماہ رمضان کے روزے بھی رکھوں اور اس میں قیام بھی کروں اور زکوٰۃ بھی ادا کروں، تو حضور نبی اکرم نے فرمایا کہ جو شخص اس حالت میں فوت ہو جائے تو روز قیامت صدیقوں اور شہیدوں میں سے ہوگا. اب یہ چیز تو ہم بھی کر رہے ہیں، یہ تو ہم بھی کر رہے ہیں، ساری کی ساری چیزیں دیکھیں نا، پانچ وقت کی نماز ہے الحمدللہ، اللہ کی گواہی ہے، رسول کی گواہی ہے، روزے بھی رکھ رہے ہیں اور قیام بھی کر رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں جو اللہ نے توفیق دی، صدیقوں میں شہیدوں میں لگ گیا. اب اصل بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ اگر استقامت ہے تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں. ضروری نہیں ہے، دیکھیں دین، ایک بات یاد رکھیے گا میری، کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کی گہرائی میں جائیں گے تبھی دین ملے گا. بزرگوں کی طرح آنکھیں کھل جائیں، بصارت مل جائیں اور انسان سدرت المنتہا کا سفر کرے تبھی مسلمان ہے. ہر سفر ہر شخص کے لیے نہیں ہے، ہر منزل ہر آدمی کے لیے نہیں ہے، چاہے وہ روحانی ہو یا دنیاوی. ہمیں جو بیسک بتائی گئی ہے نا ایک بحیثیت مسلمان، ہمیں بس وہیں لگے رہنا ہے. یہ جو ہم بہت گہرائیوں میں اتر گئے ہیں نا، بڑی ہم نے حکمتیں اور فلاں فلاں چیزوں کے اندر داخل ہو گئے ہیں، یہ ہم نے اپنے لیے خود راستوں کو مشکل کر لیا ہے. جو بیسک ہمیں بتائی گئی اگر اس کے اوپر استقامت سے ڈٹ جائیں اس کے بعد آتا ہے. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ عشق کا راستہ آتا ہی جب ہے جب آپ استقامت کے ساتھ شریعت پر چل پڑتے ہیں، اس کے بعد وہ منزلیں شروع ہوتی ہیں بزرگوں کی. ابھی یہی ہماری کمزور منزل ہے، یہیں ڈگمگا رہے ہیں اور باتیں اتنی بڑی بڑی کر دیں، یہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے ہمارے لیے. بنیادی بات یہ کہ بیسک پر انسان استقامت سے کھڑا ہو جائے، اس کے اوپر آگے بڑھے تو راستے پھر کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ اس کے بعد بیان کیا گیا. ایک اور حدیث سماعت فرمائے اس کے اندر، اس اسلام سے متعلق، طبرانی اور ابو داؤد کی روایت، حضرت ابو درداء اس کے راوی، کہ آپ علیہ السلام فرمائیں کہ پانچ کام ایسے ہیں جن کو جو شخص بھی ایمان کی حالت میں سر انجام دے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور جو شخص وضو، رکوع، سجود اور اوقات کا خیال رکھ کر پانچ وقت کی نماز کی پابندی کرے اور رمضان کے روزے رکھے اور اگر استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرے اور زکوٰۃ ادا کرے اور اپنے نفس کی پاکیزگی کا سامان کرے اور امانت ادا کرے، یعنی جو شخص اس حالت میں انتقال کرتا ہے کہتے ہیں کہ یہ جنتی ہے. یہ سب اسلام کی علامات ہیں. مومن تو بہت آگے کا درجہ ہے، بہت آگے کی چیز ہے. یہ سب اسلام کی علامات ہیں، بحیثیت اسلام میں نے اگر ایک دعوت کو قبول کیا اور میں فخر سے کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں اور اسلام کا ماننے والا ہوں اور مسلم امہ سے میرا تعلق ہے, تو پھر مجھے اس نظام کو, اس طریقہ کار کو اپنانا پڑے گا. ہم اسکول میں جائیں تو وہاں کے نظام کو اپناتے ہیں, جناب فلاں ایسا یونیفارم ہوگا, اتنے بجے اسکول لگے گا, اتنے بجے چھٹی ہوگی. آفس جاتے ہیں, یہ آفس کے ٹائمنگ ہے, آپ یہ کام کر سکتے ہیں, یہ نہیں کر سکتے, ایک بجے لنچ ٹائم ہوگا, دو بجے آپ واپس آ جائیں. کسی ادارے میں گھستے ہیں, وہاں کے اپنے رول ہوتے ہیں, روڈ پر چلتے ہیں, وہاں کے اپنے قانون ہیں. ہم تو قانونوں میں زندگی گزارنے والے, گھر کے اپنے اصول اور قانون ہوتے ہیں. جیسے آپ گلی میں ہوتے ہیں ایسے آپ گھر میں نہیں ہوتے, جیسے آپ گھر میں ہوتے ہیں ایسے آپ محلے میں نہیں ہوتے. تو ہر جگہ قانون کے مطابق جب ہم زندگی گزارتے ہیں, صرف اسلام میں آ کر ہی عجیب سے کیوں ہو جاتے ہیں, اپنی مرضی کو چلانے لگ جاتے ہیں, اپنی رائے, اپنی پسند اور اپنی چیزوں کو کیوں معیار بنانا شروع کر دیتے ہیں. اسلام تو وہ چیز ہے, آپ کو اچھی لگے یا نہ لگے, بری لگے, اس کو اپنانا ہے. اسلام اس چیز کا نام ہے. لہذا حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے, تو کچھ لوگ دیواروں کے ساتھ کونوں میں لگ کر کھڑے ہو گئے. آپ نے ذرا بلند آواز سے کہا, بھائی سب لوگ بیٹھ جائیں. اب یہ آواز باہر بھی چلی گئی مسجد کے, حضرت عبداللہ ابن مسعود آ رہے تھے, وہیں بیٹھ گئے گلی میں, بیٹھے رہے. خطبہ ہوا, بات ختم ہوئی, سب سے ملاقاتیں ہوئی, رسول اللہ کو بتایا, حضور آپ کی آواز آئی تھی. میں آپ نے فرمایا, بھی میں تو لوگوں کو کہا تھا بیٹھنے کے لیے مسجد میں, آپ کیوں بیٹھ گئے گلی میں؟ کہا, یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول کہے بیٹھ جاؤ اور میں کھڑا رہوں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہ ایک ایسی چیز ہے, حضرت عبداللہ ابن مسعود نے یہ نہیں دیکھا کہ جی میں حضور کا صحابی ہوں, میں بڑی اچھی قرأت کرتا ہوں, سرکار دو عالم نے میری بڑی فضیلت بیان کی ہے کہ جی جس کو جبریل کی قرأت پہ قرآن پڑھنا, وہ عبداللہ ابن مسعود کی قرأت پہ قرآن پڑھے. حضور کی زندگی میں فتاوے دینا شروع کیے, بڑے جید صحابی, بڑا معاملہ علمی ہے. سب کو کونے میں سائڈ میں رکھ دو, رسول کا حکم ہے بیٹھ جاؤ, گلی ہو, محلہ ہو, کہیں بھی ہو, پہلے رسول کی اطاعت ہے, اپنا حسب, اپنا خاندان, یہ سب چیزیں بعد کی چیزیں, یہ بعد میں آتی ہیں. لہذا یہ وہ طریقہ کار تھا صحابہ کے پاس کہ جو آپ کا جہاں ارشاد آ گیا, آپ کی جہاں بات آ گئی, آپ کی جہاں حدیث آ گئی, وہ اپنا پھر کچھ نہیں دیکھتے تھے, سب کو سب چیزوں کو قربان کر دیا کرتے تھے. یہ بنیادی بات ہے اسلام کی جو خوبصورتی ہے. اس کے بعد ایک اور حدیث پہ ہم جاتے ہیں. طبرانی کی روایت ہے کہ آپ حضرت عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہیں. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جو شخص نماز, جس شخص نے نماز قائم کی, زکوٰۃ ادا کی, بیت اللہ کا حج کیا, رمضان کے روزے رکھے, مہمان نوازی کی, وہ جنت میں داخل ہو گیا. اب یہ وہی باتیں علامات اسلام ہیں, یہ اسلام ہے. یعنی مہمان کی عزت کرنا, مہمان کو کھانا کھلانا, اس کو حدیث میں اسلام میں داخل کیا گیا, یہ اسلام ہے. یعنی اگر کوئی شخص اپنے مہمان کی عزت کرتا ہے, اس کو کھانا کھلا رہا ہے, اس کا مطلب ہے عبادت کر رہا ہے, یہ اسلام پر کارمند ہے, اسلام کی تعلیمات ہیں یہ. تو کتنی فضیلت ہے کھانا کھلانا. الحمدللہ, ثم الحمدللہ, یہ بڑا کرم ہے ہمارے مسلک اہل سنت والجماعت پر کہ ہمارے یہاں عرس کی تقریبات ہوں, محافلیں ہوں, جتنے دینی پروگرام ہوں, ہم کوشش کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تبرک ہو, کھانے پینے کی چیزیں ہوں. یہ بڑی بڑی یہ حدیث ہے, یہ اسلام ہے. جو عرسوں میں کھانا پکتا ہے, لنگر تقسیم ہو رہا ہے, شربت بانٹا جا رہا ہے, اس کو رسول اللہ اسلام کہہ کے جا رہے ہیں کہ کسی کے پیٹ میں اگر آپ پانی, ٹھنڈا پانی بھی پلا رہے ہیں تو یہ اسلام ہے. تو لہٰذا یہ کوئی دین سے ہٹ کر چیز نہیں ہے اپنے دسترخوان کو وسیع کرنا, اس کو اسلام کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ایک جملہ آیا ہے, نماز کو قائم کرو. قرآن مجید میں بھی نماز کا ذکر جہاں جہاں ہے وہ اقامۃ الصلاۃ, نماز کو قائم کرنے کا ذکر ہے. بہت سی باتیں اس پر ہو سکتی ہیں, قائم کرنا کیا ہوتا ہے, لیکن میں ایک بات آپ کے ساتھ کرنا چاہوں گا, اپنے دل کی بات کرنا چاہوں گا, وہ یہ کہ دیکھیں نماز قائم کرنے کا مطلب, امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں, اعلان کرتے ہیں, بھائی سب اپنی اپنی صفیں سیدھی کر لیں اور کاندھے سے کاندھا ملا لیں. تو میں تو چاہتا ہوں اگر میرا کبھی ایسا اتفاق ہو تو میں کہوں گا کاندھے کے ساتھ دل بھی ملا لیں. کاندھے ملانے پر زور ہے, پیر ملانے پر زور ہے, سب کو سیدھا کرنے پر زور ہے, دل پر زور نہیں ہے. جو میرے برابر میں کھڑا ہے مجھے پتہ ہی نہیں کون کھڑا ہے. بنیادی بات کاندھا کیوں ملوا رہے ہیں, وہ اصل دل ملانا ہے. صفوں کو قریب کیوں کیا جا رہا ہے, آپس میں قربت رہو, ایک دوسرے کے قریب رہو, اس سے انسیت بڑھتی ہے, محبت بڑھتی ہے. جماعت کا نظام قائم اس لیے کیا گیا کہ تعلقات بڑھتے ہیں, ایک دوسرے کا خیال, ایک دوسرے کا حال, ایک دوسرے کی بیماری پوچھی جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نماز اگر ایک سے دو دن نماز ہی نہیں ہوتا تھا تو آپ اس کے بارے میں معلوم کیا کرتے تھے کیوں نہیں آ رہا فلا آدمی، اور پھر آپ تشریف لے جاتے تھے اگر وہ بیمار ہوتا تھا. تو یہ دل ملانے کی بات ہے جو کاندھا ملانے پر ختم ہو چکی ہے، کہ زور اب صرف کاندھے ملانے پر ہے، صفے سیدھی کرنے پر ہے، دل ملانے پر زور نہیں ہے. تو یہ بنیادی بات کہ یہ نماز، اصل نماز کو قائم کرنا دلوں کو ملانا ہے، یہ ہے اس کا قائم کرنا. اگر دل نہیں ملے تو میرے نزدیک نماز ہی قائم نہیں ہوئی. جس مقصد کے لیے نماز پڑھی جا رہی ہے وہ مقصد ہی حاصل نہیں ہوا. ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے، بالکل کرے گا، لیکن اصل مقاصد اس کے حاصل نہیں ہو پا رہے جس لیے نماز کے نظام کو قائم کیا گیا ہے. برابر والے کا نہیں پتہ، سامنے والے کا نہیں پتہ، کسی سے سلام دعا نہیں، کسی سے یاد اللہ نہیں، کسی کی طبیعت نہیں، کسی کی بیمار پرسی نہیں، کسی کا احوال نہیں، پر نماز پڑھی، چپلے اٹھائے، اس کو گھر آ کے لیٹ گئے. یہ عجیب بات. بس ایک آخری حدیث اور سماعت فرما لیں، طویل حدیث ہے، حضرت اسامہ بن زید اس کے راوی ہیں، اور یہ متفقن علیہ حدیث ہے، متفقن علیہ حدیث. اور اس حدیث کو امام بخاری نے کتاب المغازی یعنی لڑائیوں کا باب اس میں بیان کیا. اسامہ بن زید بن حارثہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے چہیتے صحابی، اور یہ حضرت اسامہ جو تھے وہ زید بن حارثہ کے صاحبزادے تھے. زید بن حارثہ وہ صحابی جن کو رسول اللہ نے پالا، جوان کیا، شادی بھی اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب بنت جحش کے ساتھ کی. بعد میں حضرت زید کا اختلاف ہوا، انہوں نے طلاق دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے شادی کی. سورہ احزاب میں اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے پروردگار عالم نے کہ عرب معاشرے میں ایک بڑی گندی اور غلط رسم یہ تھی کہ منہ بولے بیٹے کی حیثیت حقیقی بیٹے کی طرح ہوتی تھی، یعنی وہ جائیداد میں بھی وارث ہوتا تھا، اور جس لڑکی سے شادی کرتا تھا وہ اس باپ کے لیے حرام ہوتی تھی جس نے اس کو پالا ہے. قرآن اس فرسودہ، اس غلط رسم کو چونکہ ختم کرنا چاہتا تھا، لہذا حضرت زید بن حارثہ کا رشتہ رسول اللہ نے خود دیا حضرت زینب کو. حضرت زینب سے رشتہ ہوا، بعد میں طلاق ہوئی، لہذا اس رسم کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ اب آپ حضرت زینب سے شادی کریں گے. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب سے پھر شادی کی، اور ان کو پھر امہات المومنین کا شرف ملا. حضرت اسامہ انہی کے صاحبزادے تھے حضرت زید کے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جہاد کے لیے حرقہ کی طرف روانہ کیا جو قبیلہ جوہینیہ کی ایک شاخ ہے. ہم صبح وہاں پہنچ گئے اور انہیں شکست بھی دے دی. میں نے اور ایک انصاری نے مل کر اس قبیلے کے ایک شخص کو گھیر لیا. جب ہم اس پر غالب آ گئے تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ. انصاری تو اس کی زبان سے کلمہ سن کر الگ ہو گیا، لیکن میں نے نیزہ مار کر اسے ہلاک کر ڈالا. یہ تو اسامہ کہہ رہے ہیں، میں نے مار ڈالا. جب ہم واپس آئے اور رسول اللہ کو بھی اس واقعے کی خبر ہو چکی تھی تو رسول نے فرمایا اے اسامہ، تم نے اسے کلمہ پڑھنے کے بعد قتل کیے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا. پھر آپ نے فرمایا تم نے اسے کلمہ پڑھنے کے بعد قتل کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمہ بار بار کہتے رہے، اور میں افسوس کرتا رہا کہ کاش آج سے پہلے میں اسلام نہ لایا ہوتا. یعنی حضور یہ کلمہ بار بار، تم نے اسے کلمہ پڑھنے کے بعد بھی قتل کر دیا. تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ میں مسلمان کیوں ہوا، میں بعد میں اسلام لاتا کہ میرے ہاتھ سے یہ واقعہ ہی نہ ہوتا. اب کلمے کی اتنی طاقت ہے، اتنی اس کی فضیلت ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ تم نے اس کا کیا دل چیر کے دیکھا تھا کہ خوف کی وجہ سے وہ کلمہ پڑھ رہا تھا، تم نے اس کے دل میں جھانکا تھا. آج بدقسمتی سے بہت سے عقائد کے حوالے سے ایسے ایسی غلط چیزیں پھیل چکی ہیں کہ ہم صحیح، ایک عام آدمی تو بیچارہ بالکل گمراہ عجیب سا ہو گیا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ کیا سچ ہے کیا غلط ہے، کس پر کسی کو بدعتی، کسی کو مشرک، کسی کو کافر، کسی کو کچھ، عام ایک فتووں کی مشین لگی ہوئی ہے. تو میں آپ کو عرض کروں کہ ابھی ایک کسی چینل پر ایک قادیانی عالم آئے ہوئے تھے، ان کے مولوی کوئی تھا بہت بڑا. اس نے کیا کرا، وہ بڑا یہ بہت ساری کتابیں لے کر آیا تھا. وہ اس نے کہا کہ بھئی یہ دیوبندیوں کی کتاب ہے جس میں بریلویوں کو کافر کہا گیا، یہ ان کے حوالے ہیں. اس نے دوسری کتاب اٹھائی، یہ بریلویوں کی کتاب ہے اس میں دیوبندیوں کو کافر کہا گیا. اس نے پھر ایک کتاب اٹھائی، یہ اہل حدیث کی کتاب ہے اس میں دیوبندی بریلوی دونوں کو کافر کہا گیا. یہ جناب سنیوں کی کتاب ہے اس میں شیعوں کو کافر کہا گیا. یہ شیعوں کی کتاب ہے اس میں شیعوں نے سنیوں کو کافر کہا. وہ سب ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں، ہمیں کہہ دیا تو کیا ہوا، ہم بھی تو مسلمان ہیں. بتائیں کیا جواب ہے اس کا. वो तो लाजवाब कर गया। अब टीवी पर पढ़े लिखे लोग भी देखते हैं टीवी, कम मुताले वाले भी टीवी देखते हैं, वो तो ऐसी बात कर गया कि आप उसको क्या जवाब देंगे। तो हालांकि उसकी गलत बात थी, उसने बिल्कुल गलत कहा, इसके ऊपर दलाइल हैं, बार वाला वो दूसरी बहस हो जाएगी। तो हम ये देखें कि सऊदी अरब हज के वीज़े जारी करता है, इस दफ़ा 45 लाख आदमियों ने हज किया। आप सब की हदीस है कि हरम अब पाक हो चुका, इसमें कोई काफिर दाखिल नहीं होगा, इसमें कोई भी काफिर दाखिल नहीं होगा। अब आप बताएं, वहाँ शिया भी होता है, वहाँ देवबंदी भी होता है, वहाँ अहले हदीस भी होता है, वहाँ बरेलवी भी होता है, सब मसलक के लोग होते हैं। रसूलुल्लाह की हदीस है कि यहाँ काफिर दाखिल नहीं होगा, से इसको पाक कर दिया गया है। हैं, तो मैं आपसे सवाल ये करता हूँ, आप समय हदीस से आपने फरमाया कि कुर्बे कयामत, यानी आपने एक हदीस फरमाई कि एक शख्स होगा जो तकिए पर टेक लगाए बैठा होगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों को काफिर और मुशरिक बिदती कहेगा। तो साहब ने पूछा, या रसूल अल्लाह, इसमें फिर काफिर कौन होगा? आपने फरमाया ये कुफर दोनों में से एक की तरफ पलटेगा, या तो कहने वाले की तरफ कुफर पलटेगा या जिसको कहा जा रहा होगा वो काफिर होगा। तो साहबी ने पूछा, हुजूर फिर कुफर किसी तरफ पलटेगा? तो आपने फिर बताया कि जो कह रहा है, लाजिम बात है वो दलाइल से कह रहा है, अगर उसके पास मजबूत दलाइल हैं तो ठीक है, और खाली उसकी बुनियाद कच्ची ईंटों पर रखी हुई है ऐसी इर्द गिर्द की बातों पर काफिर कह रहा है, तो अवाम काफिर नहीं है, ये खुद काफिर हो गया। कोई काफिर कोई खेल है? इस्लाम कोई इतनी हल्की इतनी मामूली चीज़ है कि ज़रा सी बातों पे काफिर कह दें, छोटी छोटी चीज़ों पे काफिर कह दें, बेसिक बुनियाद को छोड़कर फुरुआत पर एक दूसरे को काफिर कह दें? क्या इस्लाम इतनी हल्की मामूली चीज़ है? मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर हम सारे फतवों को जमा कर लें तो गालिबन मुसलमानों की तादाद मुश्किल से 1-1.5 लाख बचेगी, सब ने एक दूसरे को काफिर कह दिया, लेकिन बड़ी अजीब बात है। हजरते शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह, हम इन्हीं बुज़ुर्गों के मानने वाले हैं, हम इन्हीं की पैरवी करने वाले हैं, फरमाते हैं अल्लाह से दुआ करते हुए, ए अल्लाह अगर इस सारे मुसलमान जो गुनाहगार हैं इनका अगर कोई कफ़ारा हो सकता है तो वो तू मुझे बना दे, मुझे इन सब के बदले में जहन्नुम में उठा के डाल दे, इन सब को जन्नत में ले जा। ये बुज़ुर्गों का तरीक़ था, ये बुज़ुर्गों का शेवा था। तो मजबूत दलाइल पर तो फतवा आ सकता है कि हाँ जनाब मजबूत दलाइल हैं, इबारतें हैं, सब कुछ है, लेकिन छोटी छोटी बातों पर, मैं आपसे अर्ज़ करूँ, मैं तो चूँकि पढ़ाता हूँ, कॉलेज में भी पढ़ाता हूँ, तो फर्स्ट ईयर में वहाँ बस मैं दर्स देते हुए मैंने एक बात की, बहुत से लड़के बैठे हुए थे, मैंने कहा भाई आज से 4 साल पहले मेरे पास सऊदी अरब से कुछ लोग हज कर कर आए, तो उन्होंने मुझे किताबें गिफ्ट की, मुझे बड़ा शौक़ है किताबें पढ़ने का, मैंने पढ़ी, जनाब किताब पर लिखा हुआ था कूडे क्यों कूडे करना हराम है, तावीज़ पहनना हराम है, फातिहा करना हराम है, हलीम करना हराम, ये सब चीज़ें लिखी। मैंने कहा ये किताबें आप ले लें, दुनिया का बैनुल अक़वामी इज्तमा है, क्या फातिहा करना बैनुल अक़वामी मसला है? क्या अमेरिका के ड्रोन हमले कुंडों की वजह से हो रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर है? ये हमारे इश्यूज़ नहीं हैं, ये हमारे मसले नहीं हैं, हमारा मसला कुछ और है। बैनुल अक़वामी इज्तमा को बैनुल अक़वामी रखो, उसको कुंडों और फातिहा में मत छुपा दो। तो जब ये इस किस्म की सोच हो जाए हमारी कि हम छोटी छोटी चीज़ों में उलझ जाएं तो आगे क्या बढ़ेंगे? यानी एक पाकिस्तान मुसलमान लड़का क्या मुस्लिम उम्मा की रहनुमाई करेगा? अहमद दीदार साहब पाकिस्तान आए, अब तो खैर उनका इंतकाल हो गया, बहुत बड़े मनाजिर थे ईसाइयों से, वो एयरपोर्ट पर उनसे किसी साफ़ी ने पूछा, कहते तब आप जा रहे हैं तो कोई क्या देखा आपने पाकिस्तान में? कह रहे हैं यहाँ के तो मुसलमान दाढ़ी के मसले से बाहर नहीं आए, कितनी बड़ी होनी चाहिए, इसी मसले में लड़ रहे हैं आज तक, ये क्या मुस्लिम उम्मा की रहनुमाई करेंगे? ये तो अभी इसी बहस में है कि इतनी होनी चाहिए या 2 उंगल बड़ी होनी चाहिए छोटी होनी चाहिए, तो अभी इसी से बाहर नहीं आए, क्या रहनुमाई करेंगे, क्या मुस्लिम उम्मा को लेकर चलेंगे, क्या क़यादत करेंगे मुसलमानों की? हम पहले इन मसलों से तो निकल लें। तो लिहाज़ा साहिब ने बताया ये मसले भी ख़ास तौर पर उलझाए गए, सिर्फ इसी मुल्क में है, बाहर नहीं है। उसकी वजह क्या कि यकीनन यहाँ के लोगों में यहाँ ताकत है, और यहाँ जो एक मसला के हक मौजूद है इसको किसी भी तरह परगंदा करने के लिए, इसके नौजवानों को के जहनों को ख़राब करने के लिए इस कस्म के मसाइल में ख़ास तौर पर उलझाया गया है कि इनकी सोच बैनुल अक़वामी रहे नहीं, ये ज़िंदगी भर इसी बात पर लड़ते रहें कि फातिहा जायज़ है या हराम है, इसी बात पर लड़ते रहें कि झंडा लगाऊं नहीं लगाऊं, इसी बात पर रहें कि जुलूस रबीउल अव्वल का जायज़ है ना जायज़ है, इन्हीं मसलों में उलझे रहें, उम्मत उम्मत छोड़ो, वो उम्मत उम्मत है लोग जाने, ये ज़िंदगी भर बेचारे इन्हीं मसलों में फंसे रहेंगे। और उन्होंने कर दिया, हर गली में यही झगड़ा है, यही फसाद है, हर मस्जिद से यही आवाज़ है, اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، ہم سب کی مغفرت فرمائے. وما علینا الا البلاء المبین. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. پروردگار عالم، آج حدیث پاک کا درس ہوا، اسلام کے حوالے سے احادیث کا درس ہوا، صحابہ کرام کے نام آئے، انبیاء علیہ السلام کے نام آئے، تیرا بھی ذکر ہوا، تیری عبادتوں کا ذکر ہوا. اے میرے مالک، اخلاص نیت کے ساتھ ہوا، پھر بھی اگر کوئی غلطی خامی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے میں رہنمائی فرما. اے میرے مالک، ہم استقامت عطا فرما. پروردگار عالم، اس حدیث پاک کی برکت سے ہمارے دلوں میں اسلام کی محبت عطا فرما، عبادت کا ذوق و شوق عطا فرما، سچی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے میرے مالک، بغض، کینہ، حسد، دکھاوا، ریاکاری، بدعت، غیبت، ان تمام چیزوں سے ہمیں محفوظ و معمون فرما. اے میرے پروردگار عالم، اس حدیث پاک کی برکت سے اس گھر والوں کے اوپر، گھر والوں کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، گھر والوں کی جان، مال، رزق، روٹی، آبرو میں برکت عطا فرما، باہمی محبت و اخوت عطا فرما، گھر کے بزرگوں کی عمر دراز فرما، ان کو صحت و تندرستی عطا فرما، ان کا سایہ بچوں پہ تادیر قائم و دائم فرما. اے میرے مالک، اس گھر کا ایک بچہ بیمار ہے، دعا کریں پروردگار عالم اپنے حبیب کے صدقے میں کوئی شفاء کاملہ عاجل عطا فرما، اس کو صحت و تندرستی عطا فرما، اس کی تمام ظاہری باطنی بیماریوں کو ختم فرما دیں. اے میرے مالک، ہم سب کو حاسدوں کے حسد سے بچا لے، حاسد ہونے سے بچا لے، شریوں کے شر سے بچا لے، شری ہونے سے بچا لے، ظالموں کے ظلم سے بچا لے، ظالم بننے سے بچا لے. اے میرے مالک، قدم قدم پر رہنمائی اور دستگیری فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ تعالی علی حبیب محمد و آلہ و صحابہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین.